کو اس کی گہرائی کے ساتھ جانیں۔ آج ہم نے موضوع یہ دیا تھا کہ امپوزڈ کلچرل وار، یعنی مسلط کرتا ثقافتی جنگ، اور اس جنگ سے نکلنے کے لیے، اس جنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس جنگ کو رد کرنے کے لیے ہمارے پاس وے آؤٹ کیا ہے، ہمارے پاس رستہ کیا ہے۔ تو اس میں ہم نے یہ مناسبت چونکہ چل رہی ہے ایام جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہیں، تو ہم نے یہ قرار دیا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ایام کی مناسبت سے ہم جناب زہرا کی سیرت ایک بہترین ڈیفنس ہے اس ثقافتی یلغار سے بچنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ اس موضوع پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ دنیا میں چار اہم جنگیں قرار دی گئی ہیں، یلغار، جنگ، وار، ساری چیزیں ایک ہی معنوں میں آتی۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ سیاسی جنگ ہے، ایک ثقافتی جنگ ہے، ایک عسکری جنگ ہے، اور ایک جو ہے وہ معاشی جنگ۔ میں چاہوں گا کہ آپ سے استفادہ کرتے ہوئے ہم یہ جانیں کہ ان جنگوں سے آپ نے ایک ایک ایگزیمپلیفائی کر کے اگر مجھے بتا سکیں کہ ان جنگوں سے ہم نے کیا سمجھا ہے، تو ہم انشاءاللہ کنکلوژن کی طرف بہتر پہنچیں گے۔ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں سیاسی جنگ۔ جنگ کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ کسی دوسرے کے اوپر تسلط حاصل کرنا، اس کو کمزور کرنا، اس کے اوپر اوور پاور کرنا، اور اس کے وسائل سے استفادہ کرنا، اس کو ایکسپلائٹ کرنا، یہی جنگ کے ہدف ہوتے ہیں۔ یہ ہے ابتدائی جنگ۔ جو دفاعی جنگ ہے وہ مسلط کردہ جنگ کے جواب میں ہوتی ہے کہ کہیں آپ کے اوپر کوئی جنگ مسلط کر دی گئی تو اب آپ اپنے آپ کو کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو کیسے اس سے بچاتے ہیں، یہ دفاعی جنگ ہے۔ ابھی ہم دفاعی جنگ کی بات نہیں کر رہے، ابھی ہم بات کر رہے ہیں جنگ ابتدائی کی، یعنی جو جنگ سٹارٹ کی جاتی ہے اس جنگ کے اہداف کیا ہوتے ہیں۔ تو ہمارے لیے بڑا واضح کہ جنگ کے اہداف دشمن کو کانکر کرنا، اس کے اوپر فتح مند ہونا، اس کے ایسٹس کو ایکسپلائٹ کرنا، اس سے استفادہ کرنا، یہ جنگ کے اہداف ہیں۔ تین جنگیں، چار جنگیں ہم نے قرار دیں۔ سیاسی جنگ تاریخ میں لڑی گئی، ثقافتی جنگ تاریخ میں لڑی گئی، اقتصادی جنگ تاریخ میں لڑی گئی، معاشی یا اقتصادی اس کو ایک ہی پیرا میں لیتے ہیں، اور ظاہر عسکری جنگ بھی تاریخ میں لڑی گئی۔ ایک ایک ایگزامپلیفائی ہو کے اگر ہمارے سامنے آ جائے تو ہم دیکھیں گے کہ ان جنگوں میں بنیادی فرق کیا ہے اور تشیع کس محاذ کے اوپر اس وقت پوری دنیا کے اوپر جنگ لڑ رہی ہے، شیعت کی جب ہم بات کرتے ہیں۔ اگر ہم سیاسی جنگ کی بات کریں تو کوئی ایگزامپلیفائی کر کے بتائیں گے آپ دوستوں میں سے کہ سیاسی جنگ کی دنیا میں یہ ایک مثال ہے، یہ سیاسی طور پر ایک جنگ لڑی گئی۔ جی، پاکستان اور انڈیا کی جنگ مثلاً 65 کی نہیں، یہ عسکری جنگ تھی۔ بہت اچھے، وار آف انڈیپینڈنس، یہ کیا تھی وار آف انڈیپینڈنس؟ یا آپ پوری انڈیپینڈنس موومنٹ کی بات کریں، تحریک آزادی کی بات کریں، کہ جس کے نتیجے میں پاکستان آپ نے آزاد کیا، تو یہ کسی عسکری جنگ کے نتیجے میں آزاد نہیں ہوا بلکہ ایک پولیٹیکل پروسیس کے نتیجے میں آپ نے آزادی حاصل کی ہے۔ تو یہ دراصل مسلط کردہ سیاسی جنگ تھی، کسی نے آپ کے اوپر ایک وائسرائے مسلط کیا ہوا تھا، وہ آپ کے ووٹوں سے انتخاب شدہ نہیں تھا، وہ آپ کا نمائندہ نہیں تھا، لیکن وہ آپ کے اوپر حکمران تھا، وہ آپ کے اوپر مسلط تھا، انہوں نے سیاسی طور پہ پولیٹیکل وار کے ذریعے آپ کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا۔ ایسے میں آپ نے ایک پولیٹیکل وار لڑی، ڈیفنس میں آ کے ایک پولیٹیکل وار لڑی، اور الٹیمیٹلی آپ نے ان کو شکست دی۔ شکست یہ دی، وہ چاہتے تھے کہ آپ کے اوپر یہ پوزیشن برقرار رکھیں، چاہتے تھے نا، لیکن پریکٹیکلی ان کے لیے پاسبل نہیں ہوا کہ وہ اس پوزیشن کو ریٹین کر سکیں۔ بس آپ نے پولیٹیکلی ان کو شکست دی اور برطانیہ کو اپنے خطے سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ یہ ہے دنیا میں لڑے جانے والی سیاسی جنگ کی ایک مثال۔ اب ایک مثال ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں عسکری جنگ کی بھی دیں۔ اگر کرنٹ افیئر پہ آپ نظر دوڑائیں گے تو عسکری جنگ اس وقت کہاں جاری ہے؟ وار آف ٹیرر ایک فینامنا ہے، اور اس کو اگر امپلیمنٹ کریں تو جیسا کہ عراق کی بات یہاں پہ کسی نے کی، عراق کی آپ نے کی، ماشاء اللہ بالکل ایسا ہے۔ افغانستان ایک دوسری مثال ہے، اس میں کیا ہے؟ ڈائریکٹ وار ہے، ویپنز کے ذریعے، اسلحے کے ذریعے، جتنی جنگی ٹیکنیکس ہوتی ہیں ان ٹیکنیک کے ذریعے، اپنی ملٹری وارفیئر کے ذریعے اور ملٹری پرسنس کے ذریعے ایک کنٹری فزیکلی دوسرے کنٹری کے اوپر اسالٹ کرتا ہے، دوسرے کنٹری کے اوپر ایک جنگ مسلط کرتا ہے اور پھر اس کنٹری کے اوپر نہ فقط یہ کہ قبضہ کرتا ہے بلکہ اس کے معاملات کو رن بھی کرتا ہے اور اس کے وسائل کو ایکسپلائٹ بھی کرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ عراق کے اوپر جب امریکنز نے پہلے پابندیاں وغیرہ لگائی تھیں اور اس کے بعد بھی, تو ایک انہوں نے وہاں پر آئل فار فوڈ کے نام سے ایک پروگرام چلایا تھا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی سونے کے بدلے میں آپ سے گندم مانگے کہ بھئی یہ سونا لے لو اور اس کے بدلے میں مجھے گندم دے دو. امریکنز یہاں سے آئل لیتے رہے اور اس کے بدلے میں فوڈ جو ہے وہ ضروری فوڈ نیسیسری جو ایک نیسیسٹیز تھی وہ پرووائڈ کرتے رہے. تو یہ ایکسپلائٹیشن بھی اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے. تو مسلح جنگ جسے ہم کہیں عسکری جنگ, وہ بالکل یہ دو مناطق آپ نے بہت خوبصورت نام لیے, افغانستان کے اوپر بھی لانچ کی گئی ہے اور عراق کے اوپر بھی لانچ کی گئی ہے. یہ عسکری جنگ ہو گئی. مزید ہم آگے بڑھتے ہیں. تھینک یو. تو یہ تیسرا جو ہے وہ بڑا اہم ہے, سیاسی جنگ, عسکری جنگ, یہ جنگیں. معاشی یا مثلا یعنی سے جو بھی آپ کو قرار دینا چاہیں, اور ثقافتی, یہ چار جنگیں. سیاسی کی آپ نے مثال دی, آپ نے وار آف انڈیپینڈنس کی مثال دی یا انڈیپینڈنٹ موومنٹ کی ایک مثال دی, عسکری جنگ کی آپ کی مثال دی, آپ نے کرنٹ افیئر سے مثال دی, عراق اور افغانستان کی مثال دی. فزیکلی ایک کنٹری نے دوسرے کنٹری کے اوپر قبضہ کیا ہے, اس کے وسائل سے استفادہ کر رہا ہے اور گورنمنٹ کو رن کر رہا ہے. معاشی جنگ یہ بہت کمپلیکس ہے, اس لیے سادگی کے ساتھ سمجھ میں نہیں آتی. لیکن آج ہی مجھے ایک کوسچن ایک آئی پی ایس سے مربوط, آئی پی ایس ایک انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز ہے, اس سے مربوط ایک ریسرچ انالسٹ کا ایک مجھے میسج آیا اور اس میں انہوں نے یہ سوال ہم سے پوچھا ہوا تھا کہ پاکستان میں الیکٹریسٹی بھی آج اگر کنٹرول ہو رہی ہے, یعنی الیکٹریسٹی کے حوالے سے اس کے ریٹس بھی کنٹرول ہو رہے ہیں, تو وہ پاکستان کی گورنمنٹ نہیں کر رہی, آئی ایم ایف کر رہی ہے. وہ کیوں کر رہی ہے؟ اس لیے کہ آئی ایم ایف جب ہمیں لون دیتی ہے تو ساتھ شرائط رکھتی ہے اور ہم باؤنڈ ہیں کہ ہم ان شرائط کے اوپر عمل درآمد کریں. اگر ہم ان کی شرائط کے اوپر عمل درآمد نہیں کریں تو ہم لون نہیں لے سکیں گے, اور کرنٹلی ہماری فزیکل کنڈیشن ایسی بن چکی ہے کہ اگر ہم لون نہیں لیں گے تو ہم کنٹری کو رن نہیں کر سکتے, ہم اپنے بجٹ کی ضروریات کو, ڈیفیسٹ کو میٹ نہیں کر سکتے. بس انہوں نے ہمارے اوپر ایک ایسی بہت زبردست قسم کی معاشی جنگ جو ہے, اکنامک وار جو ہے, وہ مسلط کی ہے کہ جس کے نتیجے میں پاکستان اپنے فیصلے بھی خود نہیں کر سکتا. اور پریکٹیکلی اس وقت ہمارے جتنے بھی کم از کم معاشی معاملات ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں, معاشی طور پر دنیا کے کسی مضبوط ترین ملک کی ایک مثال دیں کہ جو بالکل تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا بعد میں. جاپان, بہت اچھا. امریکہ ایگریڈ کہ ابھی تباہی کے دہانے پر ہے, لیکن ابھی اس نے تباہی کو وٹنس نہیں کیا. جیسے وٹنس کرتے ہیں نا, چکھتے ہیں پھر اس کا ذائقہ چکھتے ہیں, ابھی اس نے اس کا اس طرح ذائقہ نہیں چکھا, یعنی شیٹر نہیں ہوا, ٹوٹا نہیں ہے. لیکن جاپان مثلا ایک کنٹری تھا کہ جو اقتصادی طور پہ دنیا کا ایک بڑا پاورفل کنٹری تھا, جرمنی ایک کنٹری تھا جو اقتصادی طور پہ دنیا کا ایک بہت پاورفل کنٹری تھا, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ یہ دونوں کنٹری جنگ عظیم کے اندر بالکل شیٹر ہو گئے تھے, تباہ ہو گئے تھے, پیرالائزڈ ہو گئے تھے. ان کنٹریز کے اندر تو اصلا ڈیولپمنٹ کی خوب جو ہے وہ باقی نہیں رہی تھی. تو یہ بہت سخت ہے, بہت اہم ہے, اور اس وقت دنیا کے اندر ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے بھی اور این ڈبلیو او یا نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے بھی جو بنیادی طور پہ جنگ لڑی جا رہی ہے وہ بنیادی طور پہ معاشی جنگ ہے. اس وقت کی دنیا کو معاشی جنگ کی دنیا کہا جا رہا ہے کہ جس میں ہر ملک اپنے وسائل کے حوالے سے ایکٹیو ہے کہ میں اپنے وسائل کو کیسے یوٹیلائز کرتا ہوں اور کیسے دوسروں کے وسائل جو ہے اس سے استفادہ کرتا ہوں. اس وقت معاشی جنگ میں سب سے اہم رول جو پلے کر رہا ہے وہ آئل پلے کر رہا ہے. آئل جو ہے وہ ڈرائیونگ فورس ہے پوری دنیا کی اکانومی کی. آئل نہیں ہے تو اکانومی نہیں چلتی. آج اگر آئل چند لمحوں کے لیے پوری دنیا کے اندر آپ نے جسٹ فلو کو روک دے تو پوری دنیا اس وقت اکنامیکلی پیرالائزڈ ہو جائے گی. یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو جنگیں ہیں ان کے اندر آئل جو ہے وہ پیوٹل رول پلے کر رہا ہے. اور آپ پھر دیکھتے ہیں اور پوری دنیا پہ نگاہ دوڑاتے ہیں تو آپ کو جن مناطق کے اوپر جنگیں مسلط کردہ نظر آتی ہیں وہ مناطق ہیں کہ جہاں آئل موجود ہے. مثلاً افغانستان میں اتنا آئل اور ریسورسز موجود نہیں ہے, لیکن افغانستان اور عراق کے اوپر جو پوزیشن ہے وہ ایران کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو آئل رچ ہے اور گیس رچ ہے. اسی طریقے سے عراق کے اوپر جو پوزیشن تھا وہ آئل کے حوالے سے تھا. لیبیا کے اوپر جو اٹیک کیا گیا, لیبیا آئل رچ کنٹری ہے. ابھی اگر آپ نے نارتھ اور ساؤتھ سوڈان کی آپ نے اس وارفیئر کو تھوڑا بہت اسٹڈی کیا ہو, آپ کے علم میں ہو, تو وہ بھی آئل کے اوپر وار ہے. اگر آپ نے مشرقی تیمور کا مطالعہ کیا ہو کہ یہ مشرقی تیمور کیسے انڈونیشیا سے علیحدہ ہوا, یہ بھی ریسنٹ بننے والے کنٹریز میں سے ایک ہے, تو پھر آپ کے علم میں آئے گا کہ یہ بھی پانی, یہ بھی آئل کے اوپر جنگ تھی. اسی طریقے سے جب آپ مختلف گزرگاہوں کی بات کریں گے تو وہ بھی پھر آپ کو پتا چلے گا کہ وہ بھی جیسے مثلا اسٹیٹ آف ہرمز ہے کہ جہاں ایران ایک طرف بیٹھا ہے اور دوسری طرف عرب کنٹریز بیٹھے ہیں, اور وہ ایک چھوٹی سی تنگنائے ہے کہ جہاں سے پوری دنیا کا 30-35% تیل جو ہے وہ فلو کرتا ہے. اسی طرح باب المندب ہے جو یمن کے باہر ایک چھوٹی سی تنگنائے ہے, یعنی تنگنائے سے مراد وہ سمندری راستہ ہے کہ جو بہت محدود ہوتا ہے اور اسے کسی بھی چھوٹے سے اسالٹ سے بند کیا جا سکتا ہے. تو وہ ہے باب المندب والا, وہاں سے آئل. اسی طرح نہر سویز کا ہے ایک رستہ, یہ ہے جو جہاں سے ریڈ سی سے میڈیٹیرین میں آئل کا فلو چلتا ہے. تو یہ ساری جو جنگیں ہو رہی ہیں ان تمام مناطق کے اندر, یہ دراصل کس کے لیے ہیں؟ اکانومی کے لیے ہیں, اکنامک وار. جو اور چوتھے نمبر پہ آتی ہے ثقافتی جنگ. لیکن ان سب میں ایک فرق ہے, میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں. اگر ہم سیاسی جنگ کو دیکھیں, آپ نے خود اپنی مثال سے یہ ثابت کی کہ ہاری ہوئی سیاسی جنگ, یہاں کون حکمران تھا برصغیر کے اوپر؟ مغلز. اور اتنے بڑے ایریے کو یہ ایک بہت بڑی امپائر جو ہے وہ گورن کرتی تھی, لیکن لوگ آئے, انہوں نے فزیکلی آکوپائی کیا اور ایک وائسرائے کے ذریعے سے اس کو گورن کرتے رہے. آپ نے ایک پولیٹیکل موومنٹ چلائی اور اس پولیٹیکل موومنٹ کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہوا کہ پولیٹیکلی آپ نے ان کو دیش نکالا دے دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ سیاسی طور پر ہاری ہوئی جنگ قومیں اپنے کمٹمنٹ کے ساتھ جیت سکتی ہیں. عسکری جنگ آپ نے مثال دی عراق کی, اور پریکٹیکلی آپ نے کیا دیکھا کہ وہ عراق جو ایک چھوٹا سا کنٹری ہے بمقابلہ امریکہ, اس عراق نے بالآخر 2012 کا جنوری ان کے لیے وہ پہلا دن ثابت ہوا ہے جس دن عراق کی سرزمین پر کوئی امریکی فوجی باقی نہیں رہا. عراق نے باقاعدہ پہلے عسکری جنگ کے ذریعے اور بعد میں پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے انہوں نے امریکنز کو اپنے ملک سے نکلنے پر مجبور کر دیا. یعنی وہ جنگ جو امریکہ نے لانچ کی تھی اس جنگ کو اپنے اہداف پر پہنچنے نہیں دیا, اور عسکری جنگ میں ان کو باقاعدہ طور پر شکست دے چکی ہے. آج کی یہ پریڈکشن ہے, پریڈکشن نہیں ہے, یہ بالکل نوشتہ دیوار ہے کہ افغانستان کے اندر سے امریکہ کو حتماً نکلنا ہے. ان کو یہ مجبور ہو چکے ہیں اس وقت کہ وہ افغانستان سے نکلیں. یہ بالکل ایسے ہے, یہ تو پھر بھی آپ کہہ لیں کہ بڑے کنٹری ہیں. ویتنام جو آج سے چند سال پہلے بالکل ایک بے وسائل سا کنٹری تھا, اور ان کے اوپر مسلح جنگ, عسکری جنگ جو ہے وہ مسلط کی ہوئی تھی امریکنز نے. ویتنامی کھڑے ہو گئے تھے اپنے مادر ملت کے دفاع کے لیے, اور پھر انہوں نے بہرحال امریکنز کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا, اور ویتنام آج ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے دنیا کا. بے شک ایکٹیو نہیں ہے لیکن انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے. تو عسکری جنگ بھی یہ ثابت ہوا, یہ طے ہوا, تمام مثالوں سے یہ ثابت ہوا کہ دنیا میں ہاری ہوئی عسکری جنگیں بھی بیدار اور آگاہ ملتوں نے اپنے عزم اور ارادے کے بل بوتے پر دوبارہ جیت لی ہیں. یہ جنگ بھی اگر ہار دی جائے تو جیتی جا سکتی ہے. یہ جو معاشی جنگ ہے, جیسا کہ آپ دوستوں نے مثال دی جاپان کی مثال دی, اسی طریقے سے مثلا جرمنی کی مثال دی, یہ جنگ عظیم سے پہلے دنیا کے بہت بڑے کنٹریز تھے, بہت پاورفل کنٹریز تھے. لیکن جرمنی کا ورلڈ وار میں کیا حال ہوا, فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار میں کیا حال ہوا, الائس کا یہ جو جرمنی اور اس کے اتحادی تھے ان کا کیا حال ہوا؟ آپ جانتے ہیں کہ جرمنی بالکل شیٹر ہو گیا تھا, جرمنی بالکل تباہ کر دیا گیا تھا. پھر آپ جاپان کا جاتے ہیں, جاپان کے اوپر ہیروشیما اور ناگاساکی کے جو اٹیکس ہوئے تھے وہ جاپان کے اوپر ہوئے تھے, اس نے جاپان کی اکانومی کو بھی بالکل تباہ کر دیا تھا. لیکن اس وقت دنیا کی جو چند بڑی اکانومیز ہیں ان میں سے جاپان ایک بڑی اکانومی ہے اور جرمن ایک بڑی اکانومی ہے. یورپ کی سب سے بڑی اکانومی اس وقت جرمنی ہے. یعنی معاشی جنگ بھی اگر ہار دی جائے تو معاشی جنگ بھی آپ جیت سکتے ہیں اپنے عزم اور ارادے کے بل بوتے پر. لیکن ثقافتی جنگ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ اگر کہیں ہار دی جائے تو یہ جنگ پھر کبھی بھی نہیں جیتی جا سکتی. ان تمام جنگوں میں اگر کوئی ہار جائے وہ ان تینوں جنگوں کا پاسا پلٹ سکتا ہے, لیکن اگر ثقافتی جنگ میں کوئی ملت اور کوئی قوم اور کوئی کنٹری ہار جائے تو وہ معاشی جنگ میں بھی ہار جاتا ہے, عسکری میں بھی ہار جاتا ہے اور سیاسی میں بھی ہار جاتا ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ سوال میرا آپ سے ہے کہ اس جنگ میں ہار جائیں تو ساری جنگیں ہار گئیں، اور باقی تمام جنگیں ہار جائیں تو آپ پر امید ہیں کہ انشاءاللہ آپ اوورکم کریں گے، آپ جو ہے دوبارہ سے وہی ڈگنیٹی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اس سوال کا جواب آپ میں سے کوئی دے گا؟ پلیز ابھی بھائی سے پوچھیں گے. اور کوئی بہت اچھا ہے، نہیں رہتی
پوری قوم میں اور کسی نے دوبارہ اپنا بیک اپ ہونا اور پھر پھر سے رول دیا.
درست ہے، یعنی ثقافتی جنگ کے اندر ایک ایلیمنٹ یہ ہے کہ آپ کو ڈی مورلائز کر دیا جاتا ہے. ڈی مورلائز نیشن کبھی بھی ریزسٹ نہیں کر سکتی. بہت اچھا ہے، پلیز. بہت اچھا، ان کے لیے درود پاک پڑھیں، میں اس لیے ان کو روک رہا تھا. اللہ صلی علی محمد. ذرا ایک منبع دیکھنا پڑے گا، سورس دیکھنا پڑے گا، اس کا سورس کیا ہے. اچھا ثقافت کیا ہوتی ہے؟ میں یہ ظاہر ہے آپ سے استفادہ کرنے کے لیے آیا ہوں، تو یہ ثقافت کیا ہوتی ہے کچھ بتائیں گے؟ ثقافت کیا ہے؟ ریچولز ہو گئے، ٹریڈیشنز ہو گئے، کلچر ہو گیا، ٹھیک ہے. اور جی جی یہ ویلیوز ہو گئی، یہ ویلیوز ہیں، نارمز ہیں، ویلیوز ہیں، ٹریڈیشنز ہیں، بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں یہ ایلیمنٹس ہیں ثقافت کے، یہ سارے ایلیمنٹس ہیں ثقافت کے، یہ بنتی کس سے ہے؟ یہ ساری چیزیں مل کے ثقافت بن رہی ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں کس سے مل کے بن رہی ہوتی ہیں؟ کس سے، کس سورس سے یہ ساری چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں؟ اگر وہ سورس چینج ہو جائے، ریچولز چینج ہو جائیں گے، ویلیوز چینج ہو جائے گی، کلچر چینج ہو جائے گا، آئیڈیالوجیز بدل جائیں گی، اگر وہ سورس بدل جائے تو. جی بہت اچھے، بہت اچھے. یہ جو ثقافت ہوتی ہے یہ دراصل اس کی بنیاد آئیڈیالوجی ہے، یعنی نظریہ. اب اس نظریے کی بنیاد پر یہ تمام چیزیں جو آپ نے انڈیکیٹ کی ہیں، مثلا رسوم و رواج ہیں، مثلا ٹریڈیشنز ہیں، مثلا وہ تمام چیزیں جنہیں آپ کلچر کے اس میں لے کے آتے ہیں، کلچر ایکٹیویٹیز ہیں، یہ ساری چیزیں میں مثال دیتا ہوں آپ کو، یہاں تبدیلی آئے گی، ان سب چیزوں میں تبدیلی آ جائے گی. مثلا ایک آئیڈیالوجی یہ ہے کہ مثلا اس آئیڈیالوجی کے اندر فرض کریں، ابھی مثالوں سے سمجھتے ہیں، موسیقی کو حرام قرار دیا گیا، ان کے ٹریڈیشنز اور رسوم و رواج میں موسیقی آئے گی؟ نہیں آئے گی، اس کی بنیاد پہ پنپے گی نا، سورس یہ ہے. ٹھیک، بس یہاں جو چیز ہوگی وہ نیچے افیکٹ کر رہی ہوگی. یہ ایک آپ نے سوشل پیرامیڈ دیکھی ہے، اکثر دیکھی ہوگی. سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹس ذرا ہاتھ کھڑا کریں، مجھے پتا چل جائے گا سوشل سائنسز کے کتنے اسٹوڈنٹ کم ہیں. ٹھیک ہے، سوشل پیرامڈ میں جتنا اوپر چلے جاتے ہیں افراد کی تعداد کم ہوتی چلی جاتی ہے. مثلا یہاں اس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ حکمران طبقہ ہے، یہ رولرز ہیں، اور نیچے بیس سب سے بڑی ہوتی ہے لیکن حکمرانوں سے سب سے زیادہ دور ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ عوام ہے، پیپل. اس کے اور اس کے درمیان کچھ لیئرز ہیں، ہم اس لیئرز پہ بھی بات نہیں کرنا چاہ رہے، جسے آپ ان لیئرز کے بھی وہ موضوع نہیں ہے ہمارا. سب سے نیچے اور سب سے زیادہ عوام ہوتے ہیں ایک پیرامڈ میں، سب سے اوپر جو ہیں حکمران ہوتے ہیں. پوری دنیا میں جو جنگیں ہوئی ہیں وہ جنگیں اس بنیاد پر ہوئی ہیں جب ان کی آئیڈیالوجی اور ان کی آئیڈیالوجی میں ایک ایسا ڈفرنس آ گیا جو کلیش کی صورت اختیار کر گیا. جب یہ کلیش آیا تو یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو بیٹھا ہو وہ ان کی آئیڈیالوجی سے ہم آنگ ہو، بس اگر وہ ہم آنگ نہیں ہوگا تو یہاں وار ہوگی، یہاں لڑائی ہوگی، یہاں جنگ ہوگی. پوری دنیا میں جتنی انقلابات آئے ہیں وہ دراصل اس بنیاد پر آئے ہیں کہ عوام کی آئیڈیالوجی اور حکمرانوں کی آئیڈیالوجی میں جہاں ڈفرنس آ جاتا ہے وہاں وار ہوتی ہے، وہاں جنگ ہوتی ہے. وہاں وہ لوگ اس کو برداشت نہیں کرتے. یعنی آئیڈیالوجی رول پلے کر رہی ہوتی ہے سوسائٹی کے اندر, اور یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئیڈیالوجی رول پلے کر رہی ہے اس پورے ملک کے کلچر کے اندر. حکمران کیا کرتے ہیں, عوام کو اپنے ساتھ ہمانگ کرنے کے لیے وہ اس آئیڈیالوجیز کے اندر ایسی ٹریڈیشن ایسی چینجز لاتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں عوام کی ریزسٹنس ان سے کم ہو جائے, ایک ہمانگی جو ہے اس کا لیول ڈیولپ ہو جائے. وہ دراصل اس سورس سے ان کو دور کر دیتے ہیں جس سورس کی بنیاد پر ان کے اور ان کے درمیان میجر کنفرنٹیشن جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے, وہ سورس کو دور کر دیتے ہیں. بس ہم نے یہ دیکھا کہ آئیڈیالوجی میں بنیاد نظریہ ہے, اور نظریہ جو ہے وہ آپ کے کلچر کے تمام ایلیمنٹس کو پروان چڑھا رہا ہوتا ہے. اگر نظریہ اور آپ کے کلچر کی چیزیں ڈفرینس ہوگی تو یہاں ایک کلیش جو ہے وہ موجود ہوگا. اب ثقافتی جنگ, آپ نے آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا کی یہ جو گاندھی تھی اس نے باقاعدہ طور پر یہ کہا تھا ہمیں پاکستان کے خلاف کچھ کرنے کی ضرورت باقی نہیں ہے, اس لیے کہ ہم نے پاکستان کے خلاف ثقافتی جنگ جیت لی ہے. اس نے اس کی ایک مثال بھی دی تھی, یہ اسٹیٹمنٹ اس کی آن دا ریکارڈ ہے, اور اس نے ایک مثال دی تھی. اس نے مثال دی تھی 5 فروری. 5 فروری پاکستان میں کیا ہوتا ہے, یوم کشمیر ہے. اس نے کہا پاکستان میں 5 فروری یوم کشمیر ہے اور پورے پاکستان میں تعطیل ہے, سرکاری تعطیل. آج بھی سرکاری تعطیلیں آپ کو پتہ کم ہو گئی ہیں, لیکن 5 فروری کی یوم کشمیر کی تعطیل اسٹل انٹیکٹ ہے. کہا کہ 5 فروری یوم کشمیر ہے پورے پاکستان میں, یہ انڈیا سے نفرت کا دن ہے اور کشمیریوں سے محبت کا دن ہے, اس لیے تعطیل کی جاتی ہے, اور تمام پاکستانی وہ دن اپنے گھروں میں انڈین فلمیں بیٹھ کر گزارتے ہیں دیکھ کر. لہذا اس نے کہا کہ ہم یہ ثقافتی جنگ جیت چکے ہیں, اب ہمیں پاکستان کے خلاف کچھ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. اس لیے یہ میری بہن نے بہت اچھا فرمایا کہ اگر ایک ملت پاور ٹو ریزسٹنس کھو دے, ایک ملت یہ بات ہی کھو دے کہ وہ جنگ لڑ سکتی ہے, ایک ملت یہ عزم ہی کھو دے کہ وہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتی ہے, جب ایک ملت اپنے اندر عزت اور تکریم کا جذبہ ہی کھو دے, تو پھر یقیناً وہ ملت کبھی بھی لڑ نہیں سکتی, وہ ہر محاذ کے اوپر شکست کھا جائے گی. آج وہ جنگ جو امت مسلمہ کے اوپر مسلط کی گئی ہے اس کا بنیادی ہدف یہ ہے, اور اس کی مٹس بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی. ہمیں یہ باور کرانا چاہ رہے ہیں, اس وقت ہمیں باور یہ کرایا جا رہا ہے اس ثقافتی جنگ کے ذریعے کہ نمبر ایک, آپ ویسٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک آپ تعلیمی بنیادوں پہ, ٹیکنالوجی کے میدان میں, انڈسٹری کے میدان میں, اور ڈیولپمنٹس کے جتنے بھی میدان ہوتے ہیں ان میدانوں کے اندر جب تک آپ ویسٹ کو کمپیٹ نہیں کر لیتے, تب تک آپ ویسٹ کا مقابلہ کرنے کی بات نہیں کر سکتے. یہ درست ہے یا نہیں, یہ کہا جا رہا ہے یا نہیں کہا جا رہا, یہ کہا جا رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جب تک آپ یہ پاور حاصل نہیں کرتے, ایکویلنس کا سٹیٹس حاصل نہیں کرتے, کیا کریں گے آپ, سرنڈر کریں گے آپ, ان کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے آپ, ان کی ہر بات کو اوبے کریں گے. یہی ہے نا اس کا مطلب, کہ بھائی اوبے نہ کرنے کا مرحلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ برابری کے لیول پہ آ جائیں. جب تک آپ برابری کے لیول پہ نہیں آئے آپ نے کیا کرنا ہے, اوبے کرنا ہے. ہمیں دراصل یہ کہا جا رہا ہے, جبکہ پریکٹیکلی میں نے کہا کہ یہ ایک مت ہے, اسلام اس مت کو توڑتا ہے. اور پھر اسلامک سویلائزیشن کے اندر سے جب ہم تشیع کی بات کرتے ہیں جو اصل اسلام ہے, تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شیعت نے نہ فقط یہ کہ ان متس کو توڑا ہے بلکہ دشمن کے لیے ایک نیا چیلنج کھڑا کر دیا ہے. میں اس کی یہ وضاحت کرتا ہوں کہ پھر اگر عقل یہ کہتی ہے اور جو ہمیں یہ مت میں نے کہا کہ باور کرائی جا رہی ہے, تو پھر ہونا تو یہ چاہیے کہ لبنان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اسرائیل. اسرائیل اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹیکنالوجی میں دنیا کا چوتھا بڑا کنٹری ہے. اسرائیل 2006 کی جنگ سے پہلے انڈیفیٹیبل ہے, آج تک اسرائیل نے کبھی شکست نہیں کھائی. اگر آپ اسرائیل کی ہسٹری کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلا گا اسرائیل انڈیفیٹیبل ہے, اسرائیل کو کبھی شکست نہیں ہوئی. اسرائیل اس وقت ڈرون ٹیکنالوجی, جو دنیا کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے, جدید ترین جو ایک فضائی اس میں ٹیکنالوجی ہے, اس کے اندر اسرائیل جو ہے وہ ماہر ترین کنٹری ہے, اور امریکہ کو بھی ڈرون سپلائی کا کام اسرائیل انجام دیتا ہے. اسرائیل اس وقت ایریل پاور میں, اسرائیل اس وقت اکنامک اعتبار سے, اسرائیل اس وقت جو ہے بالخصوص اگر آپ ایٹامک اس میں بات کریں, تو ان تمام جہتوں سے اسرائیل پاورفل ترین کنٹری. میچ نہیں ہے, میچ دو برابر کی چیزوں میں ہوتا ہے, میچ نہیں ہے لبنان میں یا حزب اللہ میں اور اسرائیل میں, لیکن 2006 کی جنگ میں، ہم جنگ کے واقعات میں نہیں جاتے، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ایک گولڈ سٹون رپورٹ جاری ہوئی جو اسرائیل کے ایک جج ہیں جن کو اسرائیل نے باقاعدہ اپوائنٹ کیا کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں کہ 2006 کی جنگ میں ہمیں جو فیلئر ہوئی وہ کیوں ہوئی. انہوں نے یہ قرار دیا، انہوں نے کہا کہ 2006 کی جنگ جو ہے وہ ایک عسکری محاذ پر ہمارا فیلئر نہیں تھا، بلکہ جنگوں کے جتنے محاذ ہو سکتے ہیں ان تمام محاذوں پر حزب اللہ نے ہمیں بدترین شکست سے دوچار کیا ہے. یہ گولڈ سٹون رپورٹ کے اندر باقاعدہ مینشنڈ ہے. کون فتح مند ہوا؟ جو ٹیکنالوجی میں کمپیٹ نہیں کر رہا، انڈسٹری میں کمپیٹ نہیں کر رہا، فزیکل پاور میں کمپیٹ نہیں کر رہا. اس کا مطلب ہے جو چیز لڑتی ہے وہ کوئی اور چیز لڑتی ہے. آئیں اور آغا حسن نصر اللہ سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں. انہوں نے کہا ایک ہمارے پاس کربلا ہے اور دوسرا ہمارے پاس دعا اور مناجات. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ جو جنگ جیتی ہے، یہ جنگ اگر پیغام کربلا ہی نہ ہوتا تو ہم یہ جنگ کبھی بھی جیت نہیں سکتے. اس سے آپ یہ بات سمجھیں کہ یہ آئیڈیالوجی ہے جو ایک ملت کو اتنا متحرک کر دیتی ہے کہ وہ اتنی بڑی پاور سے لڑ جاتا ہے اور اس کو بدترین شکست سے دوچار کر دیتا ہے. بس اگر ہم تشیعوں کی بات کریں گے، پوری دنیا کے اندر اس وقت عالمی استعمار یا امپیریلسٹک پارس کے مد مقابل ایک آئیڈیالوجی ہے جو ان کے مقابلے میں کھڑی ہے، اور وہ آئیڈیالوجی ہے اس وقت وہ تشیعوں کی آئیڈیالوجی ہے. اور پوری کوشش اس وقت استعمار 55 کے قریب دنیا میں شیعہ شناسی کے مراکز قائم، ایک ایک مرکز کے پاس ایک ایک ملک کے برابر جو ہے فائنانس موجود ہے. جیسے ایک ملک اپنی پوری اکانومی کو چلاتا ہے اتنا اس کے پاس فائنانس موجود ہے. ایک ہی ٹارگٹ ہے ان کا، کسی طریقے سے تشیعوں کی آئیڈیالوجی اور اس کے ٹریڈیشنز کے درمیان ایک تضاد لے کر آئیں کہ اس کی آئیڈیالوجی اس کے پریکٹس کے اندر ڈھل نہ سکے. پوری جنگ یہی ہے، یہ وہی جنگ ہے. کبھی آپ غور کریں گے، میں چونکہ اس کو انتہائی اختصار کے ساتھ جاننا چاہ رہا ہوں اور کوسچن آنسر میں اگر کوئی ہوا تو، جیسے ایک وقت میں یہ فرعون باور کرتا تھا، پوری جنگ اس نے لڑی ہر محاذ کے اوپر کہ کسی طریقے سے موسیٰ میدان میں نہ آئے. موسیٰ کو اوائڈ کرنے کے لیے پوری جنگ جو ہے اس نے لڑی، ہر جہت سے، ہر پہلو سے ایک جنگ اس نے لڑی، لیکن الٹیمیٹلی اسے موسیٰ کو فیس کرنا پڑا. آج بھی یہی جنگ ہے کہ وہ تشیعوں کے اوپر اتنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا پر قبضہ کرنے کے لیے تاریخ میں تدریج کے اعتبار سے 5 مراحل ہیں. پہلا مرحلہ ہے عددی قوت، ایک نیشن جس کے پاس عددی قوت مین پاور زیادہ ہوتی ہے وہ دوسرے کے اوپر. پرانی ٹرائبز کی وار اگر آپ یاد کریں، بڑا قبیلہ چھوٹے قبیلے کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور اس سے اوور پاور کر کے اس کے وسائل سے استفادہ کرتا ہے. یہ پہلی ہوگی عددی قوت. اس کے بعد عددی قوت کے ساتھ ایک سمارٹنیس آ گئی اور وہ ٹیکنالوجی آ گئی. ٹیکنالوجی میں کیا چیزیں ہیں؟ مثلا ویپن آ گیا، ویپنز آ گئے، اور ویپنز کی تعریف میں جتنی چیزیں ہیں وہ آ گئی، مشین آ گئی. ٹھیک، اب عددی قوت کے ساتھ کیا چیز ایڈ ہو گئی؟ ٹیکنالوجی ایڈ ہو گئی. لیکن یہ ختم نہیں ہوئی، یہ اوور لیپ کر رہی ہیں، ایک کے ساتھ دوسری چیز جو ہے وہ چل رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ عددی قوت کا مرحلہ ختم ہو گیا اور ٹیکنالوجی کا مرحلہ آ گیا، نہیں، عددی قوت اور ٹیکنالوجی اب ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اس سے آگے بات چلتی ہے، پھر دنیا آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر ہم دنیا پوری کو تقسیم کریں تو 3 حصے پانی ہے اور 1 حصہ خشکی ہے. بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک حصے کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے 3 حصوں کو چھوڑ دیا جائے؟ بس ایک آئیڈیالوجی یہ ابری کہ دنیا کے اوپر پوزیشن حاصل کرنے کے لیے ہمیں 3 حصے جو پانی ہے اس کے اوپر بھی ہمیں آکوپائی کرنا پڑے گا، پوزیشن کرنا پڑے گا. یہ وہ پیریڈ ہے جب پوری دنیا میں نیول فورسز کھڑی ہوگی، سمندروں پہ قبضے کی جنگ شروع ہوئی، کلونیل ایرا شروع ہوا، پوری دنیا میں نیول پاور جو ہے امرج کرنا شروع ہوئی. اسی دور کے اندر برصغیر نے بھی سرنڈر کیا ہے، اور کس کے مقابلے میں کیا ہے؟ ایک نیول پاور کے مقابلے میں کیا ہے. برطانیہ دنیا کی بڑی نیول پاور تھا، اور یہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے کس ذریعے سے آئے یہ لوگ؟ یہ نیول پاور کے ذریعے سے آئے. یہ بنیادی طور پہ ایک شپنگ کمپنی تھی، یعنی ان کی اس نیول آئیڈیالوجی کا ایک پارٹ تھی. تو اگلے مرحلے میں کیا ہوا؟ اگلے مرحلے میں نیوی، नेवी जो है वो एड अप होगी और कहा कि दुनिया के अगर तीन हिस्सों के ऊपर हम कब्जा कर लें तो फिर हम पूरी दुनिया के ऊपर पोजेशन जो है वो बाकी रख सकते हैं। इससे भी बात आगे बढ़ी और फिर कहा चूंकि पूरे समुद्रों के ऊपर भी कब्जा कर लिया जाए और जो तमाम खित्ते पूरी दुनिया को खुश्की को घेरे हुए हैं उनके ऊपर भी कब्जा कर लिया जाए, फिर भी पहाड़ बाकी हैं, फिर भी जंगल बाकी हैं, उनके ऊपर कब्जा नहीं हो सकता। फिर कहा इसके साथ हमें एरियल पावर जो है एयरफोर्स वो चाहिए। और फिर आप देखते हैं कि एयरफोर्स और नेवी का एक कम्बिनेशन जो बहरी बेड़ों की सूरत में वो एयरफोर्स और नेवी का कम्बिनेशन है जो पूरी दुनिया के सामने आ गया। फिर ये सामने आने लग पड़ा एयरफोर्स और एयरफोर्स। आज इस वक्त जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है B-52 है या जदीद तरीन इस वक्त जो सारी चीजें हैं वो बुनियादी तौर पर एयरफोर्स से रिलेटेड है। हाँ वो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो भी एक एरियल टेक्नोलॉजी है। तो आप ये देखते हैं कि इस तरीके से उन्होंने अददी कुव्वत पहला मरला करार पाया, टेक्नोलॉजी उसके साथ एड अप हो गई, फिर नेवी का पीरियड शुरू हो गया तो कॉलोनियल वारफेयर शुरू हो गई, फिर एयरफोर्स का पीरियड शुरू हुआ। ये एयरफोर्स ही बायस बनी कि जिसके नतीजे में जंग अजीम को खत्म किया जा सके, हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी बम बरसाए जा सके, और एयरफोर्स ही बायस बनी कि इस वक्त इराक के ऊपर जो कब्जा किया गया, अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया गया, अमेरिका तो यहां से हजारों किलोमीटर दूर है लेकिन वो नेवी और एयरफोर्स का जो कम्बिनेशन है बहरी बेड़ों की सूरत में उसके जरिए से उन्होंने इसके ऊपर हमला किया। उन्होंने खुश्की से हमले नहीं किए, ये इराक के ऊपर जितने हमले हुए खुश्की से नहीं हुए बल्कि उनके बहरी बेड़ों से हुए। अब जो बड़ा अहम है आपके लिए, बड़ा अहम है और इसी पे हम अपना कंक्लूड करेंगे, एयरफोर्स इन सारी चीजें किसके हाथ में है? अददी कुव्वत भी इन अ सेंस टेक्नोलॉजी फिर उसके साथ आ गई, नेवी फिर साथ आ गई, एयरफोर्स, ये सारी अगर चीजें हम कहें तो वेस्ट के हाथ में, दुरुस्त है? बहसियत मजबूत ये चीजें उनके हाथ में है, तो पूरी दुनिया पे हुक्मरान किसको होना चाहिए? अमलन उन्हीं को होना चाहिए और इन अ सेंस वो हैं, लेकिन इस वक्त भी उनको एक रेजिस्टेंस जो है वो मिल रही है, बड़ी शरीर किस्म की रेजिस्टेंस जो है इस वक्त भी उनको मिल रही है। ये रेजिस्टेंस कहाँ है और यही हमारा आज का कंक्लूजन है, और वो रेजिस्टेंस ये है, आज वो कहते हैं कि इन सारी चीजों के बाद हम जो जंग लड़ रहे हैं वो कहते हैं कि ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की वार हम लड़ रहे हैं और हमारी सिविलाइजेशन एट क्लैश है दूसरी सिविलाइजेशन के साथ। ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन दरअसल उस चीज को डाइवर्ट करने की कोशिश है जिसे हम कह रहे हैं ये आइडियोलॉजीज की जंग है, और आइडियोलॉजीज की जंग में वेस्ट अपनी तमाम तर आइडियोलॉजीज के साथ मद्दे मुकाबल आ गया है दुनिया भर में तशय्यों की आइडियोलॉजी के मुकाबले में। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि शियत एक आइडियोलॉजी रखती है पूरी दुनिया को एक निजाम देने के लिए, शियत पूरी दुनिया के लिए एक वर्ल्ड पूरी दुनिया के लिए एक इकोनॉमिक सिस्टम रखती है, पूरी दुनिया के लिए एक पॉलिटिकल सिस्टम रखती है, पूरी दुनिया के लिए एक सोशल सिस्टम रखती है, पूरी दुनिया को एक लीडरशिप में देने की दावेदार है जिस लीडर का नाम हमने इमाम मेहदी सुना है और जिस लीडर के बारे में हम ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह पूरी दुनिया के ऊपर उन्होंने अदल और इंसाफ के साथ जो है हुक्मरानी करनी है। बस इस मरले के ऊपर उनको वाहिद आइडियोलॉजी जो काउंटर करती है वो तशय्यों की आइडियोलॉजी है जिसकी बुनियाद पर पूरी दुनिया के अंदर एक जंग है जो तशय्यों पे मुसल्लत की गई। ये मुसल्लत करदा जंग का लफ्ज हमने इस्तेमाल किया, ये इसलिए किया कि आपकी आइडियोलॉजी वो चीज बनी कि जिसकी बुनियाद पर वो आपके खिलाफ पूरी दुनिया में इन 55 के करीब इंस्टीट्यूट को भी चलाएं, पूरी दुनिया में आपके खिलाफ एक मैसिव मूव चलाएं। और इस कल्चरल वार की खूबी ये होती है कि ये आम वार की तरह नजर नहीं आ रही होती, इसके वसायल भी आम जंगों की तरह नजर नहीं आ रहे होते, इसकी टेक्निक्स भी आम जंगों की तरह नजर नहीं आ रही होती, और नतीजा ये हो रहा होता है हम कैंसर की तरह की एक जंग का शिकार हो रहे होते हैं कि जो हमें उस वक्त अपनी लपेट में ले लेती है जब हमें उसका पता चलता है जब वो क्योरेबल नहीं रहती। और हमने कहा कि इससे बेहतरीन बचाओ वो जनाबे सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत है। वो आइडियोलॉजी जो जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने दी कि जिसके नतीजे में अगर सबसे बड़ा फाते असूलों की बुनियाद पर कहीं तन्हा भी रह जाए तो बीबी पाक उस तन्हाई के आलम में उसका साथी बनकर पूरी दुनिया को ये पैगाम देती हैं कि हमेशा हक के साथ रहो चाहे तुम्हें उसकी कोई भी कीमत अदा करनी पड़ो। अल्टीमेट रिजल्ट जो है वो इंशाल्लाह हक के साथ रहने वालों की जिंदगी है। बीबी पाक हमें ये मैसेज देती हैं कि वो इफ्फत और हया का तसव्वुर जो है जो पूरी दुनिया के अंदर हमने नहीं देखा और जिसको शटर किया जा रहा है, सकाफती जंग में इफ्फत और हया का तसव्वुर शटर किया जा रहा है, और इस عفت اور حیا کے تصور کو اگر آپ نے کہیں دیکھنا ہو تو جناب فاطمۃ الزہرا سلام علیہا کی سیرت میں دیکھیں. کامیابی وہ نہیں ہے جو ہمیں دکھائی جا رہی ہے عزیز دوستو, کامیابی وہ ہے جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ہمیں دکھائی ہے, جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے دکھائی ہے. آئیں اور ہم کچھ ہنر اور کچھ گر جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے کامیابی کی سیکھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ کامیابی وہی ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ ہم سے راضی ہو جائے. امید ہے کہ آپ کو کم از کم ہماری اس ساری گفتگو میں ایک چیز جو میرے لیے سب سے زیادہ سینسٹو تھی وہ یہ کہ کیوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تشیع کے اوپر ایک جنگ مسلط کی گئی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تشیع ایک ایسی آئیڈیالوجی کی حامل ہے جو پوری دنیا کے لیے ایک متبادل سسٹم رکھتی ہے, اور وہ جو اس وقت پوری دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں دنیا کو کسی متبادل سسٹم کی طرف جانے نہیں دینا چاہتے. وہ جو جبر اور طاقت کے ساتھ دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں وہ دنیا کو عدل اور انصاف کی طرف جانے نہیں دینا چاہتے. وہ جو دنیا کے وسائل کے اوپر انداتا بنے بیٹھے ہیں وہ دنیا کے وسائل کی منصفانہ تقسیم نہیں چاہتے. وہ جنہوں نے کارپوریٹزم کے ذریعے پوری دنیا کے اوپر تسلط حاصل کر لیا ہے وہ دنیا کے پسے ہوئے اور مظلوم طبقے کو دنیا کی قوت بننے نہیں دینا چاہتے. یہاں ان کے مقابلے میں اگر کوئی آئیڈیالوجی کھڑی ہے تو وہ آئیڈیالوجی مکتب اہل بیت کی ہے, اور ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم پوری دنیا کے اندر اس آئیڈیالوجی کے دعوے دار ہیں. اور انشاءاللہ خدا ہمیں یہ توفیق دے گا کہ ہم دنیا میں اپنے زمانے کے امام کے وہ سپاہی ثابت ہوں کہ جو علمی میدان میں, فرہنگی میدان میں, ثقافتی میدان میں, سیاسی میدان میں انشاءاللہ ان کے انقلاب کے لیے زمین سازی کریں. کوئی کوسچن آنسر ہو تو کیا جا سکتا ہے. دیکھیں ابھی ایک تو بات بڑی واضح ہے کہ ہم نا دو ایک حدیث بھی ہے کہ عاقل وہ نہیں ہے کہ جو شر اور خیر میں تمیز کر لے. یہ شر اور خیر, اچھائی اور برائی میں تمیز کرنا کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے, تو سب کو پتہ ہے. عاقل وہ ہے جو دو برائیوں میں سے کم برائی کا انتخاب کرے. تو پہلے مرحلے میں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر اور ماحول کے اندر بھی رہتے ہوئے جو منیمم جس لیول پہ ہم اس کے اندر ہوں گے جو ہمیں وہ لیول اختیار کرنا ہے, یہ ایک بات ہے. دوسری بات ہے عزیز, میں نے اچھی یونیورسٹیز کے اندر پڑھا ہے اور یہ جو آپ کے یہاں کلچر ہے اس سے زیادہ کلچر ہم نے دیکھا ہے, لیکن ہم نے پوری ڈگنیٹی کے ساتھ اگر دیکھا ہے تو وہ مکتب اہل بیت کے لوگوں کو دیکھا ہے. جو یہاں پر لوگ جو ہیں فن اینڈ فیئر کلبس کے اندر نائٹ گزار رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ اپنی راتوں کو کہیں شب بیداری میں گزار رہے ہوتے ہیں, کہیں مناجات میں گزار رہے ہوتے ہیں, کہیں عزاداری اور مجالس میں گزار رہے ہوتے ہیں, اور وہ اس کے اوپر فخر کرتے ہیں کہ ہاں ہمارا تعلق جو ہے وہ مکتب اہل بیت سے ہے اور اب ایسی ہی ثقافت کے حامل ہیں. یہ بہت عزت والی ثقافت ہے, یہ ایسی ثقافت ہے جو آپ کو اپنے رب کے ساتھ منسلک کرتی ہے. ذرا اس کی طرف بھی دیکھیں. ایک بات حقیقت ہے, شہد اگر کسی کو سمجھانا چاہیں سمجھا سکتے ہیں, لفظوں میں سمجھانا چاہیں شہد کیسی ہوتی سمجھا سکتے ہیں, نہیں سمجھا سکتے. جتنا سمجھا لیں شہد کلیئر نہیں کر سکتے. اس کے لیے چکھنا ضروری ہے, شہد کا ٹیسٹ کیا ہونا ضروری ہے. بس میں آپ کو یہ کہوں, آئیں اور ثقافت اسلامی میں دعا اور مناجات کو ٹیسٹ کریں, اپنے رب کے ساتھ مناجات کو کبھی ٹیسٹ کریں, پھر آپ کو پتہ چلے گا ثقافت اسلامی جو ہے وہ انسان کے دل کے اوپر اور انسان کی معنویت کے اوپر اور انسان کے کریکٹر کے اوپر کتنا زیادہ افیکٹ کرتی ہے. انشاءاللہ باقی ایک چیز اور بھی ہے, بعض کو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے مقابلے میں ہمیں بعض تھیوریز دی جاتی ہیں. ہمیں کہا جاتا ہے بھائی اس ثقافتی جنگ میں مثلا اگر ویسٹ کی ثقافت پوپ میوزک ہے, جیز ہے مثلا فرض کریں, تو اس کے مقابلے میں ہمیں کیا کہتے ہیں, ہم کلاسیکل موسیقی جنوب لے گئے. یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ دراصل وہیں کھڑا کیا جا رہا ہے. ثقافت اسلامی یہ نہیں ہے. ثقافت اسلامی مثلا فرض کریں ایک وقت میں ہم پوری رات بیدار رہیں انڈین فلمیں دیکھتے ہوئے اور صبح نماز کے ٹائم پہ سو جائیں, فرض کریں ایک وقت میں ہم پوری رات بیدار رہیں یہ میٹنگز کرتے ہوئے اچھی اچھی, صبح نماز کے وقت سو جائیں, کیا تو ہم نے ایک ہی کام, صبح کی نماز ہم نے مسلم قضا کی, ہم نے ایک ہی کام کیا نا. ہر دو صورت میں اس کے اوپر ویسٹ کبھی اعتراض نہیں کرے گا, لیکن جب آپ اصل یعنی اس کو دین کے اصل کو جب آپ پروان چڑھا رہے ہوں گے تو پھر اس کے اوپر وہ اعتراض کرے گا. پھر وہ کہے گا آپ انتہا پسند ہیں, پھر وہ کہے گا آپ کنزرویٹو ہیں, پھر وہ کہے گا یہ وہ ساری گالیاں ہیں جو آپ کے لیے ایجاد کی گئی ہیں تاکہ آپ اپنی اس ثقافت سے خود کو دور کریں. یہ گالیاں آپ کے لیے ایجاد کردہ ہیں. وہیں انہوں نے ایسا ماحول بنایا ہے. ہم کنزرویٹو ہونے سے ڈرتے ہیں, ہم مذہبی ہونے سے ڈرتے ہیں, ہم اپنے اوپر ریلیجیس کا ٹھپا لگنے سے ڈرتے ہیں. کیوں یار, ہمیں کہا جائے گا کہ یہ پرانی سوچ کا آدمی ہے, ہمیں کہا جائے گا کہ یہ مذہبی سوچ کا آدمی, ہمیں کہا جائے گا کہ یہ لبرل نہیں ہے. نہیں عزیز دوستو, یہ لبرلزم کوئی افتخار نہیں ہے. افتخار وہ ہے جو جناب محمد عربی نے ہمیں سکھایا ہے, اور انشاءاللہ اسی افتخار کی بنیاد پہ پوری دنیا کے اندر عزت اور سربلندی کا سفر ہم جاری کر سکتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ.